بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 دسمبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جن کی ابتدائی 15 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة نوح کے بعد اب سورة جن ہے. 29 پارے کے بالکل وسط میں ہے یہ سورة. اب ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے نام سے. جنات کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے. اگرچہ آج کل جو جب نیوٹن کی سائنس آئی ہے اور یہ جو مادی ترقی کے دروازے کھلے ہیں اس دور میں, کیونکہ یہ سوچ بن گئی تھی کہ جو چیز ہمیں ہمارے حواس سے ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں یا اس کو فیل نہ کر سکیں تو وہ خام خواہ بےمانی بات ہے اس کو تسلیم کرنا. ہاں, جس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں, حواس سے مشاہدہ کر سکتے ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح جس کو ثابت کر سکتے ہیں, وہ تو چیز ٹھیک ہے. لہذا پھر جنات کا بھی انکار کیا گیا, فرشتوں کا بھی انکار کیا گیا. یورپ میں اگرچہ عیسائی رہتے تھے لیکن عیسائیوں نے بھی ایز اے ہول اس نئی تہذیب کو اور نئی فکر کو, مادہ پرستانہ سوچ کو اختیار کر لیا تھا. اور وہاں بھی یہ تصور تھا جنات اور فرشتے ان کے بارے میں یہ کہ خام خواہ کہ یہ تباہمات ہیں, اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بہرحال جنات غالباً ان کو احساس دلاتے رہے اپنی موجودگی کا، چنانچہ وہاں بھی بہت کچھ جنات کو ٹالنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، اور بہت سے اس قسم کے فکشن بھی بنتے ہیں اور معاملات بھی ہوتے ہیں، توہمات وہاں پر بھی ہیں، ختم نہیں ہوئے، اگرچہ علمی طور پر انکار کیا گیا لیکن عملی طور پر جو ہے وہ معاملہ وہیں رہا۔ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں نے بھی شروع میں اسی کے زیر اثر سائنسی جو ایک مروبیت تھی اور سائنسی اصول اور ان کا اٹل ہونا، اور بس جو کچھ ہم مشاہدے سے حاصل کر سکتے ہیں وہی حقیقت ہے، اور اس سے بیونڈ جو ہے وہ سب چیزیں بے معنی ہیں، ان پہ بحث کرنا ہی جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، یہ جو تصورات آئے تو اس میں ہمارے اچھے اچھے لوگ بھی بہہ گئے تھے۔ اس میں سر سید احمد خان صاحب نے بھی یہ موقف اختیار کیا تھا، وہ وقت کا ایسا دباؤ تھا کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جنات جو ہیں وہ انسانوں ہی میں سے جو ذرا مشتعل مزاج لوگ ہیں ان کو جن کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور ہم کہتے ہیں اردو میں محاورہ ہے کہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا کوئی شخص، تو اصل میں وہ جب کسی کوئی شخص پر غصہ بہت چڑھا ہوا ہو تو وہی ایک گویا کہ جن ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ لاز آف دا نیچر کا نام ہے، فرشتے بھی کوئی اپنا تشخص نہیں رکھتے، کوئی علیحدہ ان کا وجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ جب کچھ دباؤ حالات کا ایسا بڑھتا ہے دنیا میں، ایک خاص سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ چھا جاتی ہے، تو پھر ہم بھی معذرت خانہ انداز سے اپنی جو ایمانی حقائق ہیں اور ایمان کی بنیاد پر جو ٹھوس چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں اس کے اندر بھی ہم کانٹ چھانٹ کر کے اس کو بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملائکہ ہوں یا جنات ہوں، قرآن مجید ان کو ایک مستقل حیثیت دیتا ہے، اور اتنے واضح الفاظ ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، انسانوں کو ہم نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو دلدلی علاقوں میں ہوتی ہے، جو خشک ہو کر کھنکھنانے لگتی ہے، اور انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہم نے آگ کی لپٹ سے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے۔ اور جنات کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھے، اور شیطان کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ شیطان بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ان شیطان لکم عدو، جان لو کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کے ساتھ تم بھی دشمنی کرو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن حضرت آدم کو جو تجربہ کرایا گیا تھا، وہ جنت جو بھی تھا جنت میں کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا، تو وہ تو ایک تجربے کے لیے تھا نا، ورنہ انسان کو تو دنیا کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق کا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ ایک نائب بنانے والا ہوں، ابھی بنایا نہیں تھا۔ تو انسان اصلاً تو اسی زندگی، یہ جو ہے ارض زمین، اسی کے لیے بنایا گیا تھا، خلافت یہاں کی دی گئی تھی، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے اسے وہاں رکھا گیا تھا جنت میں، اور وہ اصل میں ابلیس کا تجربہ کرانا تھا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ایک بہت بڑی حقیقت تھے۔ تو کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اور والجان خلقناہ من قبل، انسان سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا، وہ اس زمین پر پہلے سے موجود تھے۔ تو وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، وہ ایک اور عالم ہے، وہ غیر مادی وجود رکھتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، تو یہ ایک مجسم وجود رکھتا ہے ٹھوس، وہ غیر مادی وجود رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے بہت سارے معاملات ہم انسانوں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ ان کا وجود موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جنات کا، اور سورہ رحمان میں تو جا بجا جنات کا ذکر ہے۔ اور یہ پوری سورت جو ہے یہ سورت جن کے نام سے ہے. اور سورہ نوح کے بعد اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی ہے سورہ نوح، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بحیثیت رسول جو انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، ساری عمر دعوت کا کام کرتے رہے اور بالآخر قوم سے اتنے زیادہ وہ نا امید ہوئے اور اتنے زیادہ بیزار ہوئے کہ سخت ترین دعا کی ہے کہ اب ان کو ایسے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، ایک متنفس بھی نہ چھوڑ، ان پر وہ عذاب آئے. حضرت نوح علیہ السلام انسانوں میں سے پہلے رسول ہیں. سورہ نوح کے بعد اب براہ راست سورہ جن جو آ رہی ہے، اصل میں یہ جنات کا ذکر تو اس میں ہے لیکن اصل میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. یہاں پر پہلے رسول تمام انسانوں میں حضرت نوح تھے، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں سارا خطاب بھی مشرکین سے. چنانچہ اس کے بالکل آغاز میں جو ایک واقعہ آ رہا ہے وہ واقعہ سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید سنا اور اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے. اب یہ گویا کہ مشرکین عرب سرداران قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ جنات جن کے بارے میں ہے کہ بڑے ہی مشتعل مزاج ہیں، اکھڑ قسم کے ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے تو ایک بار قرآن سنا اور ان کا دل پسیج گیا اور وہ ایمان لے آئے، موم ہو گئے، ایمان لے آئے. اور تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام تمہیں دعوت دیتے ہیں، سال ہر سال سے دعوت دیتے ہیں، اور تم تس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک گواہی کی یہ بھی تھی کہ جنات نے سنا تو ایمان لیا. تو یہ اس میں ربط معلوم ہوتا ہے سورہ نوح کے بعد سورہ جن. اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جنات کے حوالے سے چند باتیں اصولی طور پر مزید سمجھ لیجیے. جنات کی رسائی یہاں خلا میں اور اس کائنات میں کافی دور تک ہے، جبکہ انسان کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اب پہنچے تو ہیں سائنسی ترقی کے ذریعے، اور اسکیمیں تو بن رہی ہیں کہ چاند پہ بھی کوئی نہ کوئی کالونی قائم بنائی جائے، لیکن یہ کہ عرصے سے سننے میں آ رہا ہے، اب کب اس تک پیش رفت ہوتی ہے اور واقعی وہاں تک انسان پہنچتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اب وہ آخری دور بھی شاید قریب آنے والا ہے. بہرحال لیکن جنات کی رسائی جو ہے معلوم ہوتا ہے وہ کافی عالم بالا میں کافی دور تک پرواز کر سکتے تھے، لیکن کچھ حدود ان کے لیے بھی معین تھی. اور فرشتے جو اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں ان سے وہ کچھ سنگن لیتے تھے جب وہ احکام ٹرانسفر کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک فرشتے سے دوسرا فرشتہ، اور کچھ چیزیں اس بنیاد پر وہ جو کاہن ان کے نمائندہ زمین پر بیٹھے ہوتے تھے ان تک بھی کچھ باتیں پہنچا دیتے تھے، جس کے ذریعے وہ غیب کی خبریں اور اس قسم کی باتیں مستقبل میں کیا ہوگا، وہ ایک پوری دکانداری چل رہی تھی، اس کے اندر ان شیاطین کا بھی حصہ تھا اور ان کی رسائی کافی اوپر تک ہے. لیکن جب رسول اللہ تعالی کی طرف سے کوئی رسول مبعوث ہوتا تھا اور وحی کا نزول ہوتا تھا تو ان کے لیے پہرے لگ جاتے تھے، پھر اگر کوئی زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتا تھا سنگن لینے کی تو پھر شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا ہے. قرآن مجید میں یہ کئی جگہوں پر مضمون آیا، اور وہ اس کو جلا کر خاک کر دیتا تھا. تو یہ ایک جنات کا معاملہ انسانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ آگے تھا، اور یہ کام وہ کرتے رہتے تھے، سنگن لیتے تھے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ چکھ لی اور پھر یہاں اپنے دوستوں تک پہنچا دی. قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت تو اللہ نے انسان کو دی ہے اور انسان جنوں سے افضل ہے، اگرچہ بعض اعتبارات سے ہمیں لگتا ہے کہ جن زیادہ افضل ہے، وہ کئی شکل بدل سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ غیر مری وجود ہے، اس کی رسائی بہت دور تک ہے، ہم تو بندھے ہوئے ہیں اپنے جسم کے ہاتھوں، لمیٹڈ ہے ہمارا معاملہ، بہت محدود ہے. لیکن وہی بات ہے جس کو ابلیس نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ انسان کے اندر وہ شے اللہ نے ایک ڈالی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کی وجہ سے وہ افضل قرار پایا، بلکہ جنات سے ہی نہیں فرشتوں سے بھی افضل قرار پایا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ابلیس کو نظر نہیں آئی تھی۔ بہرحال بعض اعتبارات سے جنات ہم سے آگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جن بھی ایک با اختیار مخلوق ہیں، اور با اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ مکلف بھی ہیں، جیسے انسان کا امتحان ہو رہا ہے جنات کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ بھی عذاب یا جزا آخرت، انہیں بھی اس سے گزرنا ہے۔ سورہ رحمان ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بیک وقت دونوں سے خطاب ہے، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اس سے پہلے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے اب فارغ ہونے والے ہیں، اب حساب کا وقت زیادہ دور نہیں ہے، جنوں اور انسانوں حساب ان سے بھی ہونا ہے، وہ بھی مکلف وجود ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے جو جنات میں سے تھا، تخلیق آدم کے وقت ہی سے عزم کر لیا تھا کہ وہ نوع انسانی کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور شیاطین میں سے جنات میں سے بھی اس کے ایک بہت بڑے پیروکار ہیں، اور وہ انسانوں کو وسوسہ اندازی بھی کرتے ہیں اور سبز باغ بھی دکھاتے ہیں، امیدوں کے مرغلاتے ہیں۔ یعنی شیطان ابلیس، اس کی ٹیم میں بہت جنات کی بھی کافی تعداد ہے، اور انسانوں میں سے بھی بہت سارے ہیں جو اس کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس وقت تو نو انسانی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان کی ٹیم کا حصہ ہے، بہت بڑی تعداد، اور وہ انسان کو جس امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے، ایک طرف افضل تمام مخلوقات پہ افضل قرار دیا، لیکن امتحان میں جو ڈالا ہے تو اس امتحان کے حوالے سے ناکام بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس میں جنات اور اس کی یہ تمام ذریت، ذریت معنوی جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ سب زور لگا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آخرت میں ابلیس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ستیز اکار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بوٹا بھی۔ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بعض مقامات سے کہ مشرکین جو بت پرست تھے، وہ جنات کو بھی عبادت کرتے تھے، ان میں سے بعض انہوں نے جنات کو بھی معبود بنا رکھا تھا اور اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کا نسب بھی اللہ سے ملاتے تھے، یہ سورہ صافات میں بھی ذکر ہے۔ بہرحال کہ جن کا اپنا ایک مستقل خارجی وجود ہے، اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی نوع کی پوشیدہ مخلوق ہے۔ یہ چند اصولی باتیں تھیں کہ جو جنات کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اس سورت کا آغاز بھی قل سے ہو رہا ہے، آپ بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا تھا جنات کی ایک جماعت نے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میری طرف یہ بات کی وحی کی گئی ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا۔ اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن جو بڑا دل کو لبھانے والا ہے، اس میں بڑی جاذبیت ہے، جس میں بڑی کشش ہے، جو انسان کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، یہدی الی الرشد، اور وہ رہنمائی کرتا ہے نیک اور درست راستے کی طرف۔ فآمنا بہ، بس ہم ایمان لے آئے اس پر، اور اس ایمان کا حاصل کیا ہے فوری کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ آئندہ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جس شرک میں ہم مبتلا ہیں ہم آئندہ سے تائب ہوتے ہیں کہ کبھی اس شرک کا ارتکاب آئندہ نہیں کریں. اب یہ واقعہ کون سا ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے میدان میں تھے اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ عکاظ کی طرف جا رہے تھے، ایک علاقہ ہے وہ طائف کے رستے میں آتا ہے، وہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور وہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ایک سالانہ وہاں پر میلہ ہوتا تھا. اور راستے میں جو ہے وہ رات بھی آئی ہے، پڑاؤ کیا آپ نے، صبح فجر کے وقت آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے نماز فجر میں، تو جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر آپس میں ہی طے کیا کہ یہ تو واقعی وہ رسول معلوم ہوتے ہیں. اور یہ چیز بھی بعض روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ جنات تلاش میں تھے کہ کوئی نبی رسول کوئی نیا بھی آیا ہے انسانوں میں. اچھا، جنات کے ہاں اپنے کوئی رسالت اور نبوت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن قرآن سے ثابت ہے کہ وہ جو انسانوں میں سے رسول آتے تھے ان سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور ان سے رہنمائی جنات بھی لیا کرتے تھے. ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہم غیب میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب میں رکھا ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا. ہم براہ راست ان کائناتی حقائق کو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ ہے، اس کا پورا نظام ہے اور فرشتے ہیں اور کل کائنات پر جو ہے اسی کا حکم جاری اور ساری ہے، ہم تو براہ راست نہیں دیکھ سکتے. یہ کائنات کی ابدی حقیقتیں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس سے ان کا ادراک نہیں کر سکتا، پرسپشن نہیں ہے اس کی، اس کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ غیب میں رکھا گیا ہے. ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب، یعنی جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اپنی جگہ غیب نہیں ہے، اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے کائنات کی، ہماری نسبت سے وہ غیب میں ہے، وہ اصل میں تو وہ غیب میں نہیں ہے، وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. تو انسان کو غیب میں زیادہ رکھا گیا ہے تو پھر ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلا. جنات ہمارے مقابلے میں کم غیب میں ہیں، وہ تو ان کے تو فرشتوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ابلیس جو ہے وہ تو فرشتوں کا بھی معلم بن گیا تھا بعض اعتبارات سے، اور فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا تھا، یعنی بہت سے کائناتی حقائق جو جن تک ہماری رسائی نہیں ہے ان سے آلریڈی ہے انہیں، تو ان کے لیے اس تفصیلی ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال جب رسالت آتی ہے، رسالت انسانوں میں رسول آتے ہیں، تو جنات جو سمجھتے ہیں، جو ان میں بھی صاحب ایمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو وہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور انہیں ایک چیز کا تجربہ یہ تھا کہ جب کسی رسول کا معاملہ ہوتا ہے، کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے، تو پیرے لگا دیے جاتے ہیں آسمان پر، اور ہماری جو بھی رسائی ہے عالم بالا کی طرف وہ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے. تو اب پھر وہ محسوس کر رہے تھے کہ پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن رسول کون سا آیا ہے پتہ کیا جائے. تو گویا وہ بھی تلاش میں تھے کہ معلوم کیا جائے کہ کون سا رسول، کس رسول کی اب بعثت ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے. تو چنانچہ انہوں نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فوراً ان کے دل نے گواہی دی، او ہو یہ ہیں وہ رسول، اور ان پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے. چنانچہ وہ آپس میں انہوں نے بات کی اور فوراً ایمان لے آئے. تو ایک واقعہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ عکاظ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں نخلہ کے مقام پر یہ معاملہ ہوا. دوسری روایت کے مطابق آپ طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستہ وہی ہے، اور نخلہ کا وہی مقام ہے، اور وہاں پر جو ہے جنات نے قرآن کو سنا ہے. اور اسی واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف دھکیل دیا. وہ تلاش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی مشیت سے اس رستے کی طرف جو ہے اللہ لے گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین. تو انہوں نے بھی توجہ سے قرآن کو سنا اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کی طرف گئے اور اس کو دعوت دی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, ہم تو ایمان لے آئے ہیں, تم بھی ایمان لاؤ, لبیک کہو داعی اللہ کی پکار پر جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو توحید کی طرف بلا رہا ہے. تو وہاں جو واقعہ ہے اور یہاں جس واقعے کا ذکر ہے, اکثر کے نزدیک تو یہ ایک ہی واقعہ ہے. قرآن مجید نے اس کو سورہ احقاف میں بھی ذکر کیا اور یہاں پر بھی ذکر کیا. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, دو مختلف ہیں. وہاں پر جنات نے جو تبصرہ کیا تھا قرآن مجید کی آیات کو سن کر, جس کا ذکر ہے سورہ احقاف میں, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا, اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جنات تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور ان پر ایمان لانے والے تھے آلریڈی, اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے. اور یہاں پر جو سورہ جن میں آگے جو جنات کی آپس کی گفتگو ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم مشرک تھی, یہ کسی مشرک قبیلے کی جن کے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ دو, اس لیے ایک دو رائے بن گئی ہیں کہ یہ دو الگ الگ مواقع ہیں, اور وہ جنات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے اور گویا کہ اہل کتاب میں سے تھے, اور یہ جنات جو ہیں یہ مشرکین یہیں پر اسی علاقے کے تھے اور مشرک تھے, اور یہ بھی انہوں راہ راست پر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کو سن کر. ویسے اس کے علاوہ بھی جنوں سے ملاقات کئی اور واقعات بھی ثابت ہیں, اور مدنی دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کافی آنا جانا رہتا تھا رہنمائی کے لیے, لیکن مکی دور میں یہ دونوں واقعات اگر دو الگ ہیں تو بھی مکی دور کے ہیں, اور ایک ہے تو بھی مکی دور کا ہے. تو کہنے لگے یہدی الرشد, ہم نے سنا ہے وہ قرآن جو بہت ہی دل کو لبھانے والا ہے, یہدی الرشد, اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت, کتاب ہدایت ہے اور واقعی درست اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی دیتی ہے. فآمنا بھی, بس ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اور ایمان کا فوری نتیجہ کیا ہے کہ طے کر لیا آئندہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. گویا شرک کے اندر ملوث تھے, مشرک تھے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. کس بات سے؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا, نہ تو اس نے کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو اولاد. شرک یہ قسمیں چل رہی تھی نا, خاص طور پر عیسائی جو ہیں وہ تو معاذ اللہ اللہ کی بیوی بھی کسی کو قرار دے رہے ہیں, یا کم سے کم یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹے کی ماں, تو وہ تثلیث کا عقیدہ. تو اللہ تعالی کی شان بہت بلند و برتر ہے, نہ اس کے کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کے کوئی اولاد ہے, اسے احتیاج ہی نہیں ہے. وہ الغنی, یہ بیوی اور اولاد یہ تو انسانوں کی اور مخلوقات کی احتیاج ہے, ضرورت ہے, وہ ہر ضرورت سے مستغنی ہے. الغنی, تو اس کی شان سے ماورا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ بات بھی ہم پر واضح ہوئی کہ ہم میں سے ایک بے وقوف اللہ پر بڑھ چڑھ کر اللہ پر باتیں کیا کرتا تھا, اللہ کے بارے میں نازیبا قسم کی, غیر حقیقت پسندانہ. اور یہ ہم میں سے جو ایک بے وقوف ہے, اس سے مراد اکثر کے نزدیک یعنی وہ ابلیس جو شیطانوں میں سے ہی تھا, وہ برغلاتا تھا اور وہی شرک کے رستے کی طرف دھکیل رہا تھا. تو ہمیں اب یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت اللہ کے معاملے میں زیادتی کرتا رہا ہے, اور تصور اللہ کے تصور کو بہت بگاڑ کر ہمارے سامنے رکھتا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور ہمیں تو یہ گمان تھا انسانوں میں سے اور جنات میں سے کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں جڑ سکتا، کوئی اتنا ڈھیٹ، کوئی اتنا جو ہے وہ اس کی جسارت کسی کی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کو بتائے اور کوئی بات غلط اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، کوئی اس کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ مشرکین عرب کا تصور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ ہم توقع نہیں رکھتے تھے کہ کوئی اللہ کے معاملے میں اس طرح کا ہمیں دھوکہ دے گا، کوئی اتنا زیادہ بے باک اور ڈھیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو جنات کی پناہ میں آتے تھے، جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے۔ یہ خاص طور پر مشرکین عرب کا معاملہ تھا، جنوں کی پوجا بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک دستور یہ تھا کہ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور کسی وادی سے گزر رہے ہیں، رات کو ٹھہرنا ہے، تو جو بھی قافلے کا کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا وہ وہاں اعلان کرتا تھا کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب یہ بھی مشرکانہ جو ان کے عقائد اور طریقے تھے ان میں سے ایک حصہ تھا کہ گویا ہر وادی جو ہے جو خالی ہے، جو جنگل میں ہے، جو بیابان میں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی جنات جو ہیں موجود ہیں، اور ہم ان کے شر سے بچنے کے لیے پہلے ہی اعلان کر دیں کہ بھائی ہم اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ آپس میں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کتنے ہی ایسے تھے کہ جو جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، ان کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس کے دو انداز سے ترجمے کیے گئے کہ اس سے انسانوں کی گمراہی میں مزید اضافہ ہوا، یعنی یہ طریقہ جو ہے ان کی اور زیادہ گمراہ کرنے کا ان کے لیے موجب تھا۔ اور ایک یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ اس کی وجہ سے جن جو ہیں وہ اور ان سر چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن انسانوں کی اس حرکت کی وجہ سے جنوں نے سمجھا کہ ہم زیادہ ہیں اہم، اور انسانوں کو انہوں نے گویا کہ اپنے ماتحت اور پس جان کر ان کو تنگ کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ بھی جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایک انسانوں کے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے جنات جو ہیں وہ ان کے اندر ایک پھونک بگویا کہ بھر دی گئی کہ یہ تو ہم سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور یہ تو انسان وہ ہے جس کے آگے کہا گیا تھا کہ ابلیس بھی سجدہ کرے جو جنات میں سے ہے، لیکن یہ تو ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں مقام دے رہے ہیں معبود بننے کا۔ تو ان کی سرکشی اس سے اور بڑھ گئی، ان کا دماغ مزید خراب ہوا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ اب وہ آپس کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قرآن نقل کر کے ہماری ہدایت کا سامان کر رہا ہے، اور وہ آپس میں یہ بھی کہہ رہے تھے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ان کو بھی گمان یہ ہوا تھا جیسے کہ تمہیں ہوا ہے، انسانوں کو بھی گمان ہوا جیسے تمہیں ہوا ہے کہ اللہ یبعث اللہ احدا۔ یہاں بھی دو انداز سے ترجمے کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا، جیسے مشرکین کہتے تھے، مشرکین عرب، کہ بس موت پر خاتمہ ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو اسی طریقے سے جنات میں سے بھی ہے ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، آگے کوئی زندگی نہیں، جیسے کہ انسانوں میں سے بعض کوئی مغالطہ ہوا تھا، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اللہ یبعث اللہ، یہ بعثت کا لفظ کسی کو رسول بنانے کے لیے بھی آتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول، یعنی رسول کو کا تقرر ہونا کہ اب شاید مزید کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے 600 سال ایسے گزر گئے تھے کہ کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، جبکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ 1400 برس ایسے ہیں کہ ہر لمحہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہ کوئی رسول یا نبی موجود نہ ہو. ایک تار لگا ہوا آ رہا ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے. اب 600 سال گزر گئے ہیں, کوئی نبی اور رسول نہیں آیا, تو ہم نے بھی سمجھا تھا کہ اب کوئی رسول مزید نہیں آئے گا, جیسے کہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ کوئی رسول نہیں آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کر رہے تھے. تو یہ ہمیں بھی گمان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو پایا ہم نے کہ اس کو بھر دیا گیا ہے چوکیداری سے اور سخت انگاروں سے, سخت چوکیداری سے اور انگاروں سے. یعنی ہم جو پہلے عالم بالا کی طرف کافی اوپر تک جاتے تھے, سنگن بھی لیتے تھے, اب پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اس سے ہمیں کچھ گمان ہوا کہ شاید کوئی رسول آ رہا ہو. اب وہاں پر پہرے داری ہے, اب ایک حد سے آگے ہم جا نہیں سکتے, ہم سنگن دے نہیں سکتے. کوشش کرتا ہے کوئی تو پھر کیا ہوتا ہے, فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا, ہم اس سے پہلے بیٹھے کرتے تھے آسمانوں میں, مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, کچھ ایسے ٹھکانے تھے جہاں ہم بیٹھ کر سنگن لیتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے, یَجِدْ لَهُ شَهَابًا شَهَابًا رَصَدًا, تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک انگارا گھات میں, یعنی کوئی ذرا اس سنگن لینے کی کوشش کی نہیں اور پیچھے سے اللہ کی طرف سے میزائل فائر ہوتا تھا. شہاب ثاقب فاتبعہ شہاب ثاقب, یعنی کوئی اللہ کا انتظام تھا اور وہ وہیں پر جل کر خاک ہو جاتا تھا. تو اس سے پھر ہمیں کچھ یہ شبہ یہ بھی ہوا کہ اب پھر کسی رسول کی آمد ہے, کوئی رسول, اور وہ وہی جو ہے نازل ہو رہی ہے, اور وہی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا چوکیداری کا نظام پھر قائم کر رکھا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زمین والوں کے لیے کوئی برا ارادہ کیا گیا ہے, أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, یا ان کے رب نے انسانوں پر, زمین والوں سے مراد یہاں پر خاص طور پر انسان بھی ہیں, یا یہ کہ اللہ نے ان زمین والوں کے لیے کوئی انہیں راہ راست پر لانے کا اور نیکی کا فیصلہ کیا ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم. اتنا اندازہ تو ہو گیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے, کوئی رسول جو ہے وہ اللہ نے بھیج دیا ہے, لیکن ہونا کیا ہے؟ اب سابقہ تجربہ تو ان کے پاس تھا کہ رسولوں کی دعوت کو جس قوم نے نہیں مانا تو کیا ہوا, پوری پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اب مشرکین عرب کی طرف اللہ نے رسول کو بھیج دیا ہے اگر, تو اب ان کا انجام کیا ہونا ہے؟ یہ اگر دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اسی طرح کا حشر ہوگا جو قوم نوح کا ہوا, قوم صالح کا ہوا, قوم ثمود کا ہوا, قوم شعیب کا ہوا, قوم لوط کا ہوا؟ رسول تو رحمت بن کر آتا ہے, لیکن قوم اپنی غلط روی کی وجہ سے, ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے عذاب کو دعوت دے بیٹھتی ہے. نتیجتاً رسول کے آنے پر سخت ترین عذاب دنیا میں بھی آ جاتا ہے اسی قوم پر جس کی طرف رسول آیا. اب یہ نہیں پتا کہ اب اس قوم کا کیا فیصلہ ہوگا جس کی طرف اب رسول آیا ہے, یا یہ بھی عذاب میں ختم کر دی جائے گی, یا یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر ہدایت کے رستے پر آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی. یہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ نیک ہیں, نبیوں کو ماننے والے ہیں, توحید پر کاربند ہیں, اور کچھ اس سے مختلف ہیں, اس کے برعکس بھی ہیں, شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم مختلف راہوں پر گامزن تھے, ہمارے اندر بھی مختلف قسم کے گروہ موجود ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ کہ ہمیں یہ بات اب یقین ہو چکا ہے اور بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے, زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے. اس وقت تو آزادی دے رکھی ہے اللہ نے, لیکن بالآخر ہم اللہ کی گرفت میں آئیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور ہم بھاگ کر بھی اس کو تھکا نہیں سکتے, کہیں نکل نہیں سکتے اس کی عملداری سے, اس کی جورسٹکشن سے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات کو سنا, یعنی یہ قرآن سنا, الہدا, انا سمعنا الہدا, جب ہم نے الہدا کو سنا ہے, قرآنی آیات سنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ کسی نقصان کا کر نہ کسی ظلم کا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہمارے اندر ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو بے انصاف ہیں، ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی سر تسلیم خم کر دے، رسول کی دعوت پر ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، تو اس نے تو اپنے لیے راستہ ہموار کر لیا، نیکی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، یہی ہوں گے کہ جو کامیاب ہونے والے ہوں گے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہیں، جو حق کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ ہوں گے کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی. یہاں تک جو الفاظ ہیں، یہاں تک جو یہ ابتدائی آیات ہیں، 15 آیات، یہاں پر گفتگو جو ہے وہ جنات کی آپس میں تھی جو انہوں نے ایک دوسرے سے شیئر کی ہے، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور پھر ان کے احساسات یہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے یہ حصہ جو ہے گویا کہ ابدی طور پر قرآن میں شامل کر کے ہماری بھی ہدایت کا سامان کیا. آگے جو سورت کا حصہ ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے، وہ انشاءاللہ ہم اللہ نے موقع دیا تو آئندہ اس کا مطالعہ کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. حالات حاضرہ کے حوالے سے، ایک تو اس وقت کا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی ہے، یہ خبروں کا موضوع بنی ہے کہ ایک میلہ سجایا گیا، اور ایسے ممالک بھی جن کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے ایشیا سے، ان کو بھی وہاں سے بھی لوگ جو ہے نمائندے پہنچے ہوئے تھے. بہرحال جو ہارٹ آف ایشیا کے نہیں تھے بلکہ پیریفری کے اوپر تھے. مقصد کیا تھا اس کا پورا؟ وہ یہ تھا کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، اور اس کے لیے اصل میں پاکستان کو یہ ذمہ داری سونپنی، آسٹریلیا کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا تھا. ہارٹ آف ایشیا میں گویا آسٹریلیا بھی شامل ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو مل کر طالبان افغانستان کو شکست نہیں دے سکے، یہ ہے سب سے بڑی حقیقت. اور طالبان نے کبھی انکار نہیں کیا مذاکرات سے، لیکن انہوں نے شرط رکھی تھی، تمہارا یہاں پر آنا غلط ہے، تمہارا یہاں پر یہ افغانستان کے جو تم نے تورا بورا پھنا دیا یہ کرنا غلط ہے، سب سے پہلے اس سرزمین سے باہر نکلو، پھر بیٹھیں گے مذاکرات کی ٹیبل پر. مذاکرات کے لیے کہنا کسی فریق کو، یہ خود اپنی شکست کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپ کو طاقت کے زور سے تو ختم نہیں کر سکے، چلو اب آپ بیٹھو مذاکرات کی میز پر. چنانچہ یہ صرف مطالبہ کر دینا ہی امریکہ کا گویا کہ اعلان شکست ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ طالبان کی قوت کو ختم نہیں کر سکا، تبھی تو کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ لاؤ انہیں میز پر، ورنہ کیا مسئلہ کیا تھا. لیکن ان کا یہ مطالبہ، بعد میں طالبان نے کچھ شرائط پیش کی کہ ہمارے فلاں فلاں لوگ جو ہیں، جب بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا اور پاکستان کو بھی انوالو کیا گیا، کئی شرائط رکھیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہونے کا سوچیں گے، جس میں یہ بھی تھا کہ قطر میں ہمارے لیے ایک علیحدہ آفس ہو، اور ہمارے فلاں قیدی رہا کیے جائیں. کئی مطالبات تھے، ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پوری طرح نہیں کیا گیا. قطر کو آفس دیا گیا لیکن وہاں بھی انہوں نے چکر بازی کی ہے، لہذا طالبان پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم مذاکرات پر نہیں آتے. اب یہ ڈیوٹی اصل میں سارے مل کر پاکستان کو زور دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو اور انہیں مذاکرات کی میز پر لاؤ. اب ایک طرف یہ ہے کہ ڈو مور کا بھی ہمیں تو ہے وہ حکم ملتا ہے کہ ان کو ختم کرنے میں مزید ساتھ دو ہمارا، اور کرو یہ کرو وہ کرو، جو کچھ تم نے کیا وہ کافی نہیں ہے، حکومت ان کی ختم تو ہوئی ہے، تم نے بہت سارا تعاون بھی کیا ہے، لیکن اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں انہیں مطالبات کی میز پہ بھی لاؤ۔ یہ ہے ایک کنٹرڈکشن۔ وہ امریکہ تو خود یہ کام کر نہیں سکتا، اب یہ پاکستان ہی کرے، اور پاکستان پر بھی دگنا دو بوجھ ہے، ایک تو کاروائیاں بھی ان کے خلاف بڑھاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں مذاکرات کی میز پر بھی لاؤ۔ ہوتا یہ کہ نزلہ گرتا ہے عضو ضعیف پر، تو یہ اصل میں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ سارا زور ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو ہم دبا سکتے ہیں، تو ان کو پوری طریقے سے دبایا جائے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ وہاں پر اگر اس نے حکومت قائم کر دی ہے اشرف غنی کی اور اس کے ساتھ جو ہے، تو پھر اب اشرف غنی کی حکومت ہے، امریکہ بھی وہاں موجود ہے، وہ کام اسے خود کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ اب کیا جا رہا ہے اور پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس کے لیے اسی کی وجہ سے ایک پوری کانفرنس، ایک میلہ سجایا گیا ہے، اور ہم پر دباؤ جو ہے گویا کہ بڑھا دیا گیا ہے، جو بالکل کسی اعتبار سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے۔ امریکہ نے اصل میں ہمیں زر خرید غلام سمجھ رکھا ہے، اور جو کام وہ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کے ذمہ ڈال دیتا، بس ہمیں اپنی اوقات اپنی حیثیت سمجھ لینی چاہیے کہ کیا ہے۔ باقی ایک معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو اس طریقے کا معاملہ چل رہا ہے، سشما سوراج صاحبہ جو آئی ہیں وہاں سے، اگرچہ وہ بھی اسی کانفرنس کے لیے آئی ہیں، لیکن یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے مذاکرات کے آغاز کے لیے انہوں نے اس کو کور کے طور پر یوز کیا ہے اس کانفرنس کو، اور بہرحال انڈیا اور پاکستان کے پھر مذاکرات جو ہیں ان کا پھر سے آغاز ہوا ہے، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بائی لیٹرل کمپریہنسو ڈائیلاگ ہوں گے، آپس میں ہم کریں گے، کوئی تیسری قوت جو ہے وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوگی، وہ آپ جو دستبردار ہو جائیں یو این او کو یا امریکہ کو بیچ میں لانے سے کہ وہ بھی ہمارا اس دستیا حل کرے، اب جو بھی ہے وہ ہم نے آپس میں ہی کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم کمزور تر ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بھی دی ہے، لیکن ہمت، ایمان، عزم، اس سب کی کمی کی وجہ سے ہم دبے رہتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ ہر معاملے میں ہم پر آگے حاوی ہوتا ہے، اور اسی کے تجارتی مفادات بھی ہیں کہ سینٹرل ایشیا تک اس کو رستہ مل جائے، لہذا وہ آگے کرے گا بھی، مذاکرات کی بات کرے گا۔ کرکٹ سیریز کے معاملے میں ہم نے کتنی منتیں کی ہیں، کس طرح ان کے پاؤں پر گرے ہیں کہ کسی طرح ہو جائے، ہم اپنی تذلیل کا سامان خود کرتے رہتے ہیں انڈیا کے معاملے میں، اور مشترکہ اعلامیہ میں بھی بمبئی سانحے کا ذکر تو کر دیا گیا، لیکن سمجھوتا ایکسپریس کے واقعے میں جو پاکستانیوں کی جانیں گئی تھیں اور جو ظلم ہوا تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کتنے دب کر یہ سارے معاملات کرتے ہیں، اور بالکل ایک پریشرائزڈ انداز سے ہے، اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ یا ہم خود کانے ہیں اپنی آنکھوں میں بھی، ہمارے اندر وہ کریج نہیں ہے، وہ اخلاقی قوت نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ کے وفادار نہیں ہے، اور اصل مسلمان کی قوت تو اس کے پیچھے وہ تو رب کائنات کی قوت ہے، اور وہ نہ ہو تو کچھ بھی ہو مسلمان سب سے کمزور ہے، ہاں وہ قوت حاصل ہو جائے تو مسلمان سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ اس طرف تو جانا ہی نہیں، ہم نے غلام بننا ہے انہی قوتوں کا اور انہی کے پیچھے چلنا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے صاف کہا تھا کہ کبھی یہ تم سے مطمئن نہیں ہو سکے گی، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود اور نصارہ ہوں یا جو دشمن تمہارے حنود ہیں، یہ کبھی بھی تم سے مطمئن نہیں ہوں گے، تبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ پورے طور پر تم ان کی ملت کو انہی کی لائن کو ٹو نہ کرو اور انہی کے پیچھے جو ہے سجدہ ریز نہ ہو جاؤ، اور ہم اس رستے کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اللہ کے در پر سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا پھر یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ گویا کہ ہمارے ہی اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ حسن الجزا.